أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى، لا سيما على محمد المصطفى وآله الأنجباء الأتقياء ولعنة الدائمة إلى الأخرى. أما بعد، فقد قال تعالى وسبحانه في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن شر حاسد إذا حسد. درس 562. اس ارادے کے ساتھ شروع کیا گیا کہ آج پوری پوری کوشش کی جائے گی کہ مسائل اور تقریر کے موضوع میں توازن برقرار رکھا جائے. چنانچہ ابتدائی درس میں ہی دونوں موضوع بیان کر دیے جائیں. مسائل کا حصہ توضیح المسائل میں آغائے خوئی کہ جن جن مسئلوں سے آغائے روحانی کا اختلاف ہے ان کا بیان، اور ساتھ ساتھ انہی مسائل میں آغائے سیستانی اور آغائے خمینی کا نظریہ. آغائے سیستانی کا نظریہ تو اس لیے کہ اب اس درس میں ایک معقول تعداد ان بچیوں کی بھی آنے لگی ہے کہ جن کی پہلی ہی تقریر آغائے سیستانی کی ہے، اور آغائے خمینی کے فتوے تو اسی لیے کہ آغائے خمینی کے مقلد ابھی تک اپنی تکلیف شرعی طے نہیں کر پائے، لیکن ان میں سے زیادہ تر چونکہ آغائے خامنائی کی تقلید میں گئے ہیں، اور آغائے خامنائی کے نظریے سے آغائے خمینی پہ باقی رہنا جائز ہے، گرچہ واجب نہیں ہے، جائز ہے. تو فی الحال انہی چار مسائل کو بیان کیا جائے گا. پھر یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ ایسے بھی مسئلے ہیں جس میں آغائے روحانی کا آغائے خوئی سے اختلاف نہیں، لیکن آغائے سیستانی کا اختلاف ہے، وہ بیان نہیں ہو رہے. اس کی وضاحت ہو چکی ہے، وضاحت کرنے جائیں گے تو 20 منٹ نکل جائیں گے. اور دوسری جانب، جس موضوع پہ گفتگو شروع کی گئی تھی، یعنی حسد، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں 2 سال کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس کے اندر ذیلی عنوانات بہت زیادہ آئیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ابھی تک اس عنوان پہ 4 تقریریں ہوئی اور 4 میں سے 1 میں بھی حسد کا بیان نہیں آیا، اگرچہ وہ حسد کے تحت لیکن کسی نہ کسی ذیلی عنوان کی وضاحت ہوئی، یا گناہوں کی قسمیں آ گئی، یا فعل بد یا بدشگونی کا بیان آ گیا، اور اسی طرح. اب اتنا وقت غالباً گزر گیا ہے کہ وہ لوگ جو راستے میں تھے وہ بھی پہنچ رہے ہیں، تو آئیے بیان شروع کر دیا جائے. ایک وضاحت اور کر دی جائے کہ شروع میں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان اختلافی مسائل میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن پھر یہ محسوس کیا گیا کہ وہ مسائل جو عملی طور پہ اتنا پیش نہیں آتے، یقیناً ان لوگوں کے لیے تو اس میں مزہ ہے کہ ذرا مسئلے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اتنا پیش نہیں آتے ہیں، ان کی تفصیلات کو ہم نظر انداز کر دیں گے. آئیے اس پرانے مسئلے کو جو بیان ہو چکا ہے، اس موضوع کے تحت اب تک ایک ہی مسئلہ آیا، وہی سے بات شروع کرتے ہوئے تقریر کے چیپٹر کو جلدی سے مکمل کر لیں. تو پہلا اختلاف، سب سے پہلا اختلاف جو بیان ہوا، وہ اگرچہ توضیح کا پہلا مسئلہ نہیں، توضیح کے پہلے مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم نے ایک خاص وجہ سے ترتیب بدل دی. پہلا اختلاف جو آیا وہ مجتہد کی شرائط میں وہاں پہ آیا جہاں عدالت کی بحث چھیڑی گئی. عدالت کی بحث خاص اختلافی مسئلہ نہیں. جس وقت 3 ہفتے پہلے بلکہ نہیں 7 ہفتے پہلے یہ بات بیان کی گئی درس نمبر 556 میں, اس وقت ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہر ہر اختلافی مسئلے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے, خاص اس کی ضرورت ہو کہ نہ ہو. اس لیے پوری تقریباً ایک تقریب صرف عدالت کی وضاحت میں چلی گئی. اب ان تفصیلات کو نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ اس درس میں شریک ہونے والوں آدھے سے زیادہ نے یہ احتجاج کیا کہ اتنی ساری تفصیلات ہمارے لیے ضروری نہیں, ہم تو سیدھے سیدھے مسئلے سننا چاہتے ہیں. عدالت کی تعریف میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ آغای خوئی, آغای خمینی, آغای سیستانی, اس نے اتفاق سے ان تینوں مراجع عدالت کی وہ تعریف اختیار کی ہے جو مشکل ترین تعریف ہے. عدالت یعنی مجتہد کو عادل ہونا چاہیے, اس کا کردار اور تقویٰ ایسا ہو کہ ہم اس کی بات پہ بھروسہ کر سکیں. علم بغیر تقویٰ نہ صرف یہ کہ بیکار بلکہ معاشرے کی خطرناک ترین شے بن جاتا ہے. یہی علم جو معاشرے کے لیے نعمت, اگر بغیر خوف خدا کے تو اس سے زیادہ بدترین اور خطرناک ترین شے معاشرے کے لیے کوئی نہیں. روایات میں علماء سو کے حوالے سے جو بات کی جاتی اس کا اطلاق فقط دین کے علماء تک نہیں رہتا, دنیا کے ہر علم کا اس سے تعلق ہے. ایٹم بم کسی جاہل نے ایجاد نہیں کیا, یہ کیمیکل وار یا زہریلی گیسوں کا استعمال کسی انگوٹھا چھاپ کا یہ کارنامہ نہیں. جاہل آدمی پستول بہت زیادہ اس کی حد تھی تو یہ, ورنہ عام طور جو جاہل قسم کے بدماش ہوتے جو پہلے زمانے میں زیادہ کہلاتے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چھری مار دیے, خنجر مار دیے. یہ جو اس وقت دہشت گردی کا ایک طوفان دنیا بھر میں, یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے کارنامے. تو علم, اب یہ تو میں نے بہت آپ کے عام زندگی سے ہٹ کے مثالیں دی, ورنہ کاروباری دنیا میں بھی تھی. ایک جاہل کاروباری جو فراڈ کرتا اس کے مقابلے میں پڑھا لکھا کاروباری جو بڑی بڑی کامرس کی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اس کا فراڈ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا. اسی لیے اسلام نے اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو لیکن خدا کے نام کے ساتھ, یعنی علم اگر خوف خدا کے ساتھ ہے تو فائدہ مند, اور علم اگر مائنس خدا ہے تو نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ نقصان دہ, اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھو. اگر یہی چیز فتوے کی صورت میں آتی ہے تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی بعض اوقات تعلیم سے متعلقہ کچھ فتوے آتے ہیں, بطور مثال اگر یہ فتویٰ کسی زمانے میں رہا بھی ہو کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے, آج کے دور میں بیٹھ کے ہم 100 سال پہلے کے فتوے کو اس طرح سے غور کریں کہ اس وقت کے حالات اور ماحول ہم کو پتہ ہی نہ ہو, یہ زیادتی اور ظلم ہے فتویٰ دینے والوں پر. اس لیے کہ میں نے خود بعض بڑی بڑی مجلسوں میں اس فتوے کا اس انداز سے مذاق اڑا کے سنا کہ جی وہ ہمارے عالم کتنے بے خبر تھے اور کتنے غافل تھے, توہین عالم کیے بغیر. لیکن 100 سال پہلے زمانہ کیا تھا, اس وقت اس علم کے نتائج کا نکل رہے تھے. ہر فتویٰ اسلام کے ان احکامات کو چھوڑ کر کے جو دائمی اور ابدی لیکن جو مقامی حالات کے تحت فتویٰ دیا جاتا, بالفاظ دیگر جس میں موضوع کو بھی ایک طرح سے مجتہد اپنے تصرف سے لے لیتا, جیسے آج کا مجتہد تو فتویٰ اس طرح دے گا کہ اگر یہ دینی تعلیم نقصان پہنچا رہی ہے یا فساد کا خطرہ ہے, فساد معنی فساد اخلاق, تو یہ حرام ہے ورنہ حرام نہیں, یعنی موضوع آپ کے حوالے کر دی. لیکن آج بھی بہت سارے مراجع ایسے جو کچھ موضوعات کو اپنے اختیار میں لے لیتے, تو اب بغیر زمانے کے حالات سمجھے ہوئے آج کا دور دیکھ کر 100 سال پہلے کے بارے میں حکم لگا دینا کہ یہ فتویٰ غلط, یہ زیادتی ہے, یہ خیر. اب یہ اگر فتویٰ کبھی تھا بھی تو اس کی وجہ انگریزی تعلیم نہیں تھی, اس کی وجہ تھی تعلیم مائنس اللہ, تعلیم مائنس اخلاق, تعلیم مائنس تزکیہ. یہ بیکار بھی نہیں, خطرناک ترین ہے. اسی طریقے سے اگر آج بھی مثلاً 30 سال پہلے 20 سال پہلے عراق مراجع نے فتویٰ دیا کہ ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنا گناہ ہے جو حکومت نے قائم کیے, تو وہ یہی مثلاً وہ اسکول. یہ آج بھی اگر یہ کبھی کبھار آپ مجلسوں میں سنتے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول, تو مراد یہی ہوتی وہ تعلیم جو اقرا ہو اس میں رب الذی خلقنا ہو, تعلیم ہے تصور اخلاق, تصور پروردگار, ایک خوف خدا, ایک اعمال کی جواب دہی کا حساب. تو خیر یہ میں اتنی تفصیل میں اس لیے چلا گیا کہ یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا, حتیٰ یہ کہ اس وقت بھی آغا روحانی کے اعتبار سے یہ مسئلہ معاشرے میں گشت کر رہا. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی تردید کروں کہ تعلیم یہ مسئلہ مخصوص تعلیم حرام. اگر میری معلومات کے مطابق ایسا کوئی فتویٰ نہیں, لیکن چونکہ جن افراد نے یہ گواہی دی وہ قابل بھروسہ اور ان کی گواہی یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ پوچھ کے آئیں, اس اعتبار سے اس کی نہ تاکید ہے نہ تردید. پھر اگر ایسا فتویٰ نکل آئے کبھی تو اس میں بھی پہلو یہ نہیں ہو کہ مخلوط تعلیم حرام, اس کے نتائج کی وجہ سے. لیکن یہ سارے فتوے, اچھا بہت ہی مختصر اگر ہم اسے ایک جملے میں سمیٹ لیں تو معصوم کی وہ مثال جو اگرچہ زرارہ کے بارے میں تھی لیکن سب پہ انتباہ ہوتا کہ کبھی کبھار دیانتدار, متقی, پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے مومن کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچایا جاتا بعد کے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. خضر باقی لوگوں کی کشتیوں میں سوراخ نہیں کیا, اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا جو سب سے اچھا تھا اس بات کے نقصان کے لیے. تو اگر کبھی ایسا ماحول بن جاتا تو بچے کو جاہل رکھنا پھر بہتر ہوتا اس تعلیم یافتہ بچے کے مقابلے میں کہ جو بالکل بگڑ جائے. معصوم نے مثال یہی تھی کہ خضر نے کس کی کشتی کو نقصان پہنچایا جس نے سب سے زیادہ ان لوگوں سے تعاون کیا. خیر یہ بات اس مقام پر میں ذرا سا یہ کہیے کہ مسائل سے ہٹ کر دوسرے موضوع پہ چلا گیا, لیکن فقط اس لیے کہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ یہ ساری باتیں اور یہ سارا فلسفہ ہمارے اور آپ کے لیے بعد میں, پہلے مجتہد اس مسئلے کو خود اپنے آپ سے منطبق کرتا, یعنی پہلے وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ اسی کے فتوے کو مانیں جو حاضر, فتویٰ کے مخلوط تعلیم حرام, فتویٰ کے انگریزی تعلیم حرام. اگر بالفرض کبھی یہ بات کی بات, پہلے فتویٰ دینے والے کو عادل ہونا چاہیے, یعنی پہلے فتوے کا اطلاع اپنی ذات پر ہوگا کہ اگر میرے پاس علم ہے کردار نہیں تو آپ کے لیے میرا کوئی فتویٰ حجت نہیں, بلکہ میرے کسی فتوے پر عمل کرنا جائز ہی نہیں. غیر جامع الشرائط مجتہد کا فتویٰ بالکل بیکار اور اس پر عمل کرنا حرام. حرام بھی مانا کہ جس طریقے غیر مجتہد کے کسی بھی فتوے کو ماننا گناہ, مجتہد بھی اگر جامع الشرائط نہ ہو تو اس کے فتوے کو ماننا گناہ حرام. یہ دیگر بات کہ اس کا فتویٰ احتیاط کے قریب ہو تو وہ احتیاط کی وجہ سے بات چل جائے, اس کا فتویٰ اتفاق عالم اور عادل کے فتوے کے مطابق ہو, تیلی ہو جائے تو وہ چل جائے, وہ ایک الگ بات. لیکن مہاراج اس کے اشتہار کی کوئی حیثیت نہیں. یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ کتاب شروع اس بات سے ہوگی کہ میرے سارے فتوے آپ کو آسان لگے کہ مشکل لگے, سہل لگے کہ گرا لگے, وہ سب بات کی بات. لیکن جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں خود ان تمام چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں, اس وقت تک آپ کے لیے یہ فتوے بیکار. آغاز یہاں سے ہو رہا, بسم اللہ یہاں سے ہو رہی, ابتدا یہاں سے ہو رہی. اب خیر یہ تو سمجھیے 5-7 منٹ تقریری پہلو آ گیا تو بات کی تقریر میں اتنا حصہ ہم کاٹ لیں گے. عادل, عادل کی مشکل ترین تعریف, عادل کی آسان ترین تعریف کیا، عادل کی بیچ والی تعریف کیا ہے، درس نمبر 556 لے لیجیے گا، مشکل ترین تعریف کہ ہر گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو اور صغیرہ سے بھی بچتا ہو. لیکن آغا روحانی صغیرہ کے بارے میں صرف احتیاط واجب لگائی. آگے بڑھیں، ایک گھنٹہ دوبارہ پرانے مسئلے کے لیے صرف نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ عادل جو صرف مشتہد ہی کی حد تک نہیں بلکہ اول تقریب سے لے کے آخر جیات تک جو ہماری فقہ 52 حصوں میں تفصیل، ہر جگہ لفظ عادل ضرور آتا، تو یہ قاعدہ کلی ہو گیا تمام مسائل کے لیے. بہرحال کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی ایک اشارہ کر دیا جائے کہ یہ احتیاط واجب تو ہے لیکن جب تک کہ کوئی دوسرا عالم فلعالم اس میں سہولت نہ دے، بات وہی ہو گئی کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہی کرنا. اب آئیے اس کے بعد 7 اور مسائل جو تقلید کے چیپٹر میں ہیں اور آغائے خوئی اور آغائے روحانی کا اس میں اختلاف. ضمناً آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کی تقلید کرنے والوں کے لیے بھی اشارہ آ جائے گا. خیر، مسئلہ تقلید میں اگر دیکھا جائے تو پہلا اختلاف خود تقلید کی تعریف میں. یہ ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کی وضاحت کی جائے، لیکن تعریف میں کیا اختلاف. دونوں مرحوم مجتہدین آغائے خوئی اور خمینی تقلید کہتے تھے عمل کو، اور دونوں یہ زندہ مراجع آغائے سیستانی اور آغائے روحانی تقلید کہہ رہے ہیں انتظام کو. یعنی آغائے خوئی اور خمینی کے نزدیک آپ نے اگر کسی مرحوم مجتہد یا زندہ مرحوم، چھوڑ دیں یہ اس وقت ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ لا کے آپ کو کنفیوز کرنے، آغائے خوئی اور خمینی کے نزدیک اگر آپ نے کسی مجتہد کے مسئلے پر عمل کیا تب تو آپ اس کے مقلد کہلائیں. لیکن اگر آپ نے کتاب خرید کے گھر میں رکھ لی، یا اگر آپ نے خالی نیت کر دی اور ان کے کسی مسئلے پہ عمل نہیں کیا، تو آپ ان کے مقلد نہیں، کیونکہ تقلید عمل کا نام. اب عمل چاہے ایک ہی مسئلے پہ ہو جائے، آپ ان کے مقلد ہو. لیکن اگر جیسا کہ کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اگر آپ ابھی ابھی تقلید شروع کرنا چاہیے، نیت کر لی، کتاب خرید لی، اس سے پہلے کہ عمل کرتے اسی دن یا اگلے دن اس مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو آپ آئے کوئی اور خمینی کے نزدیک آپ ان کی تقلید میں نہیں کہلائیں. اور یہ فقط انتقال کی بات نہیں، کراچی کا ایک بڑا طبقہ خصوصاً انقلاب کے بعد جس نے تقلید شروع کی، وہ اب تک کسی دھوکے میں ہے کہ خالی مجتہد کا نام لے لینا تقلید. یعنی انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ تقلید واجب ہے تو کام آ گئے خمینی کی تقلید میں. مسئلے پہ کس پہ عمل کر رہے ہو؟ وہی جو اب تک پہلے سے چلا رہا، یا تحفت العوام، یا کوئی گجراتی کی کتاب، یا بمبئی کے شیخ صاحب کا رسالہ عملیہ، یا یہ کہ جو اپنے بزرگوں سے سنا. تو آغائے خوئی اور خمینی کے نزدیک یہ تقلید نہیں. چاہے مجتہد 10 سال اس کے بعد زندہ بھی رہا، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں خالی نام لے لینا تقلید، تو کم از کم آغائے خوئی اور خمینی کے یہاں اس کی گنجائش نہیں. لیکن آغائے روحانی اور آغائے سیستانی فرماتے عمل کی بھی ضرورت نہیں، انتظام کافی کہ آپ تقلید میں آ جائیں. عمل نہ کرنے کا گناہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تقلید میں نہیں. یہ دو الگ باتیں ہو. جیسے اگر آنا ہے کوئی کبھی آپ نے ایک مسئلے پہ عمل کر لی تو ان کے مقلد بن گئے، اب باقی مسائل میں آپ عمل نہ بھی کریں تب بھی مقلد کہلاتے ہیں. آغائے خوئی کے فتوے آغائے سیستانی اور روحانی کہتے ہیں التزام کافی. التزام کے معنی 2 سال پہلے کے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئے، خصوصاً وہ تقریر جس میں چھوٹی احتیاط اور بڑی احتیاط کے سارے مسائل آئے. مختصر یہ التزام کے معنی اپنے آپ کے لازم کرنا کہ میں فلاں کی تقریر کروں. التزام باب اختیار ہے، باب اختیار متابعہ کے معنوں میں لازم کرنا کہ میں فلاں کے مسائل پر عمل کروں. عمل نہیں، خالی نیت کر کافی ہے کہ آپ ان کے مقلد کہنا. یہ آغائے روحانی اور آغائے سیستانی کا نظریہ. چنانچہ اسی نظریے کی بنیاد پہ آغائے روحانی اور سیستانی کہتے کہ مرحوم کے جن مسائل پر آپ نے عمل نہیں بھی کیا, سوچا بھی نہیں تھا عمل کرنے کے بارے میں, تب بھی آپ ان مسائل میں بھی مرحوم کے مقلد ہیں, کیونکہ آپ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں ہر مسئلے میں آخر کوئی کی تقلید کروں. اب جن مسائل کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, پھر بھی چونکہ تقلید فقط نیت کا نام, تو نیت تو تھی آپ کی کہ جو مسئلہ پیش آئے گا میں آخر کوئی کی کتاب دیکھوں گا, تو ہر مسئلے میں آپ ان کے مقلد ہیں. اشارتاً ایک بات کہہ دی جائے کہ چونکہ اس مسئلے کی ہمیں زیادہ ضرورت مرحوم کے فتووں میں پیش آتی, یعنی کہ ہم مرحوم کے کتنے مسئلوں پہ عمل کریں, اسی میں نے مختصر مسئلہ بتایا, ورنہ آغا سیستانی نے اس مسئلے میں ذرا تفصیل ڈالی اور کہا ہے کہ زندہ کی حد تک عمل ضروری ہے, مرحوم کے لیے التزام کافی ہے, لیکن یہ مسئلہ آپ کے لیے ضروری نہیں. اس کے بعد یعنی تقریب کی تاریخ, خوئی اور خمینی کے نزدیک عمل ضروری ہے, اس کے بغیر آپ مقلد نہیں. سیستانی اور روحانی کے نزدیک خالی نیت کافی, آپ مقلد ہو گئے جس کی آپ نے نیت کی, اور یہ پوری فل فلیج صحیح تقلید, چنانچہ ان کے بعد بھی آپ ان کے ہر مسئلے پہ باقی رہ سکتے ہیں. اب آگے بڑھی, اب ذرا جلدی جلدی مجھے یہ بات مکمل کرنا ہے. درس نمبر 556 سے 562 تک ہم ایک ہی جگہ کھڑے نظر آئے, کم از کم مسائل کی حد تک. تقلید میں اس کے بعد پھر اختلاف آتا ہے عالم کے مسئلے پر کہ کیا عالم کی تقلید واجب ہے کہ واجب نہیں. دیکھیے, ایک تو ہے مشترک, ہر وہ شخص جس میں اجتہاد کی صلاحیت, وہ حاکم شریعت ہے, وہ ہمارے اعتبار سے قاضی اور مفتی ہے اور مجتہد. لیکن کیا ہر اجتہاد کرنے والے کے فتوے کو ہم مان سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارے بعض علماء کا یہ فتویٰ تھا, لیکن یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے. البتہ یہ بھی نہیں کہ بالکل ابتدائی زمانہ, میں نے ایک بار پہلے یہ بات کہی, کیونکہ صرف ایک جملہ اس کے لیے ہے, اس لیے دوہرا دوں. بعض لوگ یہ غلط فہمی ڈال رہے ہیں کہ تقلید عالم کا مسئلہ تو موجودہ 100-150 سال کے علماء نے شروع کیا, یہ غلط. متقدمین علماء تقلید عالم کے قائل, خصوصیت کے ساتھ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ, جو شیخ طوسی سے بھی پہلے کے عالم, ان کا تو اس سے پورا ایک مقالہ جسے عربی میں رسالہ کہتے ہیں, پورا ایک رسالہ اس موضوع پر ہے کہ تقلید عالم لازم. متاخرین یعنی درمیان کے دور کے کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ عالم کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا, لیکن متاخر المتاخرین آخر میں بھی 150-200 سے بھی زیادہ 300 سال کا زمانہ ہے کہ پھر پرانا فتویٰ واپس آ گئے. ایک بحث یہ کہ عالم کی تقلید, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب تقریباً واجب, ہاں ایک آدھ مشتہد کا اختلاف تو ہمیشہ چلتا. ابھی ابھی جن علماء نے انتقال کیا ان میں سے آغا مرشی آخر عمر کا اسی فتوے پر رہے کہ عالم کی تقلید واجب نہیں, لیکن بات ہو رہی ہے مجموعی اعتبار سے اکثر علماء کی. تو عالم کی تقلید یہ تو واجب ہے, لیکن اس کی ذرا سی تفصیل میں اختلاف. جو تفصیل کا اختلاف ہے وہ ہمارے درس میں آنے والوں اور درس کے کیسے سننے والوں کے لیے بیکار, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف مسئلہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ آغائے خمینی اور آغائے روحانی, خمینی اور روحانی, ان دونوں کا نظریہ یہ کہ ہر صورت میں عالم کی تقلید واجب. البتہ خوش یہ غلط کہ غیر عالم کا فتویٰ اگر احتیاط کے قریب, یہ کئی دفعہ بات آئی کہ تقلید کرنے والا تقلید کرتے کرتے کسی مسئلے میں احتیاط کرنا چاہے تو اجازت. فرض کیجیے کہ عالم نے کہا کہ نماز کی تیسری رکعت میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا کافی, غیر عالم نے کہا نہیں تین دفعہ پڑھنا, اور ہم نے اس میں غیر عالم کا مسئلہ مان لیا, تو یہ اس میں کوئی نقصان نہیں, سب کے نزدیک جائز, کیونکہ اصل میں یہ آپ نے غیر عالم کو نہیں مانا, اصل میں آپ احتیاط سے چلے, احتیاط یعنی مشکل پر ہو. تو عالم کی تکلیف اس طرح سے گردن پکڑ کے نہیں کروائی جا رہی کہ اس کا فتویٰ اگر احتیاط کے خلاف ہو تب بھی اسی فتوے کو ماننا جی نہیں. عالم کی تکلیف کرتے کرتے آپ جب چاہیں ایک آدھ مسئلے میں احتیاط کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ جملے پکڑیں گے الفاظ پکڑیں گے ان کو جواب مل جائے, ورنہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. آج میں خود بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ بات خود پوائنٹ رہے. آئیے تو آغا خمینی اور آغا روحانی اگر ان میں سے آغا خمینی نے احتیاط واجب لگائی, لیکن ابھی ہم احتیاط کے احتیاط کے زیادہ چکر میں نہیں پڑ رہے. جب تک کہ کوئی ایسی احتیاط نہ ہو جو اس وقت بھی آپ کو فائدہ دے رجوع کا, اس وقت تک ہم احتیاط کے چکر میں نہیں پڑ رہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آغا روحانی دونوں کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عالم کی تقلید واجب بلکہ عالم ہی کی تقلید واجب, جبکہ آغا خوئی اور آغا کیستانی کا اس بارے آخری عمر میں تو بہت, یعنی آغا خوئی کی آخری عمر میں تو مسئلہ مشہور ہو گیا کہ اگر کسی آدمی یہ پتا ہی نہ ہو کہ عالم اور غیر عالم کے فتووں میں اختلاف اجمالت بھی پتا نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ مان سکتا. ہاں اگر اسے اختلاف کا علم ہے تو پھر اس کے لیے تقلید عالم واجب. آغا روحانی اور امام خمینی نے کہا اختلاف نہیں, تقلید عالم ہی واجب. اس کی وجہ آگے کے چند مسائل میں آپ دیکھیں گے فرق پڑے, لیکن یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں. آج بھی دیہاتوں میں ایک بڑی تعداد اور شہروں میں بھی جو لوگ مسائل سے دور, ان کے پاس یہ گمان ہے کہ ہمارے سارے مجتہدین ایک ہی بات کہتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے. ایسے لوگ ہیں آج تک کہ جن کے پاس مخالفت کا علم ہی نہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ چلے. لیکن جو درس و دروس میں شریک ہوتے خود کتابیں دیکھ لیتے ان کو تو اب یہ والا تو گمان نہیں چلے. ان کو تو پتا کہ عالم اور غیر عالم کے فتووں میں بے شمار اختلاف ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ ہمارے درس میں آنے والے یا کیسے سننے والے ان لوگوں کا نہیں, لیکن ایک علمی بحث تھی ایک جملے میں اشارہ کافی. پھر سمیٹ کہ یہ ہو گیا تیسرا اختلاف کہ آغا خوئی اور خمینی کے نظر آغا خوئی اور سیستانی کے نظر اسی آدمی پر عالم کی تقلید واجب جسے پتا ہو کہ فتووں میں عالم اور غیر عالم میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن دونوں مجتہد ہونا چاہیے, غیر عالم بھی مجتہد ہونا چاہیے. چاہے اسے یہ پتا نہ ہو کہ نجاست طہارت میں کوئی اختلاف ہے کہ, لیکن ایک اجمالاً پتا ہے کہ اختلاف چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے اسے عالم کو ڈھونڈنا. لیکن اگر اسے اختلاف کا علم نہیں تو کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے. جبکہ امام خمینی اور آغا روحانی نے کہا کہ اختلاف کا علم ہو کہ نہ ہو عالم ہی کو ڈھونڈو اور تقلید کرو. یہ تقلید کے چکر کا تیسرا اختلافی مطلب. عدالت کی تعریف میں اختلاف, تقلید کی تعریف میں اختلاف, عالمیت کب دیکھنا پڑے گی مجتہد میں اس میں اختلاف. چوتھا اختلاف, یہ بھی آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں, وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ عالم کون ہے, بلکہ پہلی بات یہ کیسے پتا چلے کہ مجتہد کون ہے. اور خود مجتہد بھی کسے کہا گیا, ہر آدمی مجتہد نہیں. حتیٰ یہ کہ ایران اور عراق کے فوجے میں بھی مل کے وہ مشکل تمام 25-30 مجتہد ہوں, جبکہ اس وقت 50 سے زیادہ توفیق المسائل چھپ چکی. لیکن شرعی طرق سے اشتہار بمشکل تمام 20-22 کا ثابت ہوگا پوری دنیا کے تشیعوں. خیر اس بحث کو چھوڑ دے, پتا کیسے چلے کوئی مجتہد ہے کہ نہیں. اور اگر مجتہد کا پتا چل بھی گیا تو وہ عالم ہے یا اس سے بڑا کوئی اور بھی ہے, یہ کیسے پتا چلے. اس کے لیے جو طریقے بتائے گئے, مثلا آدمی خود اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ پہچان سکے, یہ تو سب مانتے ہیں. دو عادل گواہی دیں, لیکن عام عادل نہیں جو مجتہد کو پہچان سکتے ہوں, ایسے عادل گواہی میں یہ بھی سب کے نزدیک سب سے مطلب وہ چار مجتہدین جن کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان مسائل کے اثر, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک. ایک عادل گواہی دو نہیں مل رہے
ایک عالم اہل خبرہ میں سے علم رکھنے والا جو مجتہدین کو پہچان سکے. جس معیار پہ پاکستان کا کوئی عالم پورا نہیں کرتا میری ناقص معلومات کے مطابق, یہ بھی سب کے نزدیک ثابت نہیں. یہاں پر امام خمینی نے کہا تھا کہ نہیں, اجتہاد اور عالمیت دو عادل ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں چلے گا. اچھا پھر میں بتا دوں, امام خمینی کی توضیح المسائل کے بہت سے مسئلے ری چیک نہیں کیے جا سکے. چنانچہ خود امام خمینی نے بھی آخر میں اعلان کیا کہ میری کتاب تحریر الوسیلہ میں جو فتوے وہ توحید کے مقابلے میں ترجیح رکھتے ہیں. جیسا یہی اعلان آ گئے کوئی کبھی کہ میری عربی کتاب میں نہاج الصالحین کا کوئی مسئلہ اگر توحید سے ٹکرائے تو مینہاج کا مسئلہ لیا جائے. اور یہی اعلان آغائے روحانی نے بھی حال میں کیا جب کچھ آپ ہی میں سے کچھ لوگوں چند مثالیں دی کہ توحید میں یہ لکھا ہے مینہاج میں یہ لکھا, تو رابطہ کیا. الگ پہچاننے کا معیار فقط اور فقط دو آتے, اس سے کم. لیکن باقی مراد نے کہا نہیں, ایک عادل سے بھی اگر دو کی گواہی آپ کو نہیں مل رہی جبکہ ایک اہل خبرہ گواہی دے بھی آپ مان سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ عادل یا مل بھی رہی ہے دو کیا دو سو کی گواہی مل رہی. آئیٹ کے پاس آپ جائیں گے تو آگاہ روحانی آگاہ سیستانی آگاہ خود کے نزدیک پہنچ جائے, لیکن اس کے بعد آگاہ سیستانی اور آگاہ خود نے کہا گیا عادل کے پاس بھی نہ جائیں. ایک سپا سپا کہتے ہیں کہ بھروسہ اور اطمینان تو ہے اس کی ذات پر, وہ عادل ہے. تو آگاہ خود اور آگاہ سیستانی نے کہا سپا کی بات بھی چل جائے گی اشتہار اور عالمیت کی پہچان, لیکن آغا روحانی نے کہا نہیں عادل تو ہونا چاہیے. تو اب یہ تین مختلف دو عادل کی گواہی ملے تو سب نے کہا یہ بالکل ٹھیک اور شرم سب سے بہتر آپ کا. ایک عادل کی گواہی ملے تو آغا خمینی نے کہا اس سے عالمیت پیدی ہوتی, نجاست طہارت سے ہو جاتی, لیکن آغا روحانی نے کہا ایک عادل سے بھی عالمیت طے ہوتی. عادل بھی نہ مل یعنی مل رہا اس سے پہلے سکا مل گیا, سکا کی بات سن کے وہی رک تھا کیوں جائے آگے. آغا خمینی اور آغا روحانی نے کہا غلط, سکا کتنا ہی قابل بھروسہ آگے کئی مسائل میں کام آئے گا, نجاست طہارت وقت نماز قبلہ وغیرہ عالمیت میں نہیں کرے, لیکن آغا کوئی اور سیستانی میں عالمیت میں بھی اس سکا کو کافی سمجھا. اب دیکھیے خالی میں مسئلہ بتاتا ہوں تفصیل نہیں جا رہا ہوں. اگر قرآن انداز کا درس ہو تو عادل اور سپا کا فرق بتانے میں آدھا گھنٹہ نکل جائے. چلیں اب آگے پانچواں مسئلہ. پانچواں مسئلہ جو ہے یہ ذرا پیچیدہ, لیکن گزشتہ تین سال سب سے زیادہ جو مسائل اس جمعے کے درس میں بیان ہوئے وہ یہی پانچواں والا مسئلہ. اور ویسے آپ کو معلوم جب آغا کوئی کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے وقت ایام اعظم کی وجہ سے میں باہر کا جب آیا تو آٹھ نو درس اسی ایک مسئلے پر پتا چلا کہ شابان آ گیا درس بند ہو. پھر اس کے بعد اگلے سال درس شروع ہوا کہ دسمبر میں آگاہ کوئی فائدہ نہیں کر کے پاؤں گا, باقی سارے اسی ایک مسئلے کی طرح اس کے اگلے سال آ گیا. اور وہ یہ مسئلہ ہے پانچواں مسئلہ, مرحوم جن کی آپ تکلیف کر چکے ہیں اس کو کس طرح سے باقی رہا جاتا. سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن گزشتہ تین سال سب سے زیادہ بیان ہوا تو اس جملے میں سمجھ کے ہم آگے بڑھ گئے. اور وہ یہ کہ اس میں سب سے آسان مسئلہ آغا خمینی کا. آغا خمینی قائل کہ مرحوم کی تکلیف واجب کو ہو ہی نہیں سکتی, جائز ہے. جواب, آپ کی مرضی ہے چاہے مرحوم کی تکلیف سے باقی رہے چاہے زندہ سے آ جائے, اور چاہے تو آپ فرق ڈال دیں, کچھ مسئلے میں مرحوم پہ باقی رہے کچھ میں زندہ پہ آئے. یہ تو مسئلے ختم ہو گیا ہے. جن جن علماء کے نزدیک مرحوم کی تکلیف جواز رکھتی ہے اس میں کوئی بحث نہیں, لیکن باقی جو تین بچے آ گئے کوئی اور سیستانی اور روحانی ان کے نزدیک مرحوم کی تکلیف واجب. اچھا واجب تو ہے لیکن آغا روحانی کا نظریہ کچھ اور ہے، آغا خوئی اور سیستانی کا دونوں کا مل کے ایک نظریہ، تو میں صرف اسے آغا خوئی کے نام سے بتاتا ہوں. وہ بھی کوئی بہت معرفت الآرا اختلاف نہیں، وہ اختلاف اسی کی ایک شاخ ہے کہ عالم کی تقلید ہر صورت میں واجب ہے یا مخالفت کا ایک حکم واجب، تو وہی یہاں پر بھی آیا ہے. آغا روحانی کہتے ہیں کہ اگر مردہ مستحق عالم تو اس پر باقی رہنا واجب، زندہ مستحق زیادہ علم رکھتا ہے مردہ سے اس پر آنا واجب، اور اگر فی الحال زندہ کا علم کب لیکن آگے چل کر کبھی اس کا علم مرحوم سے بڑھ گیا تو اس وقت زندہ پہ آنا پڑے گا. یعنی بہت ہی آسان مسئلہ ہے کہ یہاں بھی معیار عالم، جب تک مردہ کا علم زیادہ مانتے رہو اس کے باقی رہنا واجب، جب زندہ کا علم زیادہ مان لو چاہے مرحوم کے انتقال کے دن زیادہ مان لیا چاہے پانچ سال بعد زندہ پہ آ گیا. اب اس کی تفصیلات ہے کون سا زندہ کون سا مردہ کتنے مسائل، وہ سب پہلے آ چکے ہیں اور اس وقت اس کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. اور اگر کوئی اور سیستانی نے بھی یہی بات کی مگر اپنے اسی نظریے پر رکھا کہ اگر آپ یہ معلوم نہ ہو کہ زندہ اور مردہ میں کوئی اختلاف ہے تو جب تک اختلاف کا علم نہ ہو آپ کو چوائس چاہے مردہ پہ رہیں چاہے زندہ پہ رہیں. لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ مردہ عالم ہے تو اس کے باقی رہنا واجب، اور جب یقین ہو گیا کہ زندہ عالم اور دونوں کے درمیان مخالفت چاہیے گی تو زندہ پہ آنا، یعنی کوئی خاص فرق نہیں ہوا وسیعت، ایک طرح سے یہ ٹیکنیکل فرق ہے ورنہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں. کہ اگر روحانی کہتے ہیں کہ بس وہ بات جب مردہ عالم ہے تو اس پہ زندہ عالم ہے تو اس پہ، کوئی اور سیستانی کہتے ہیں اگر مخالفت کا علم نہیں ہے تو مرضی ہے جس پہ باقی ہو اور مخالفت کا علم ہے تو پھر دیکھو عالم کون مردہ عالم ہے تو وہ زندہ عالم ہے تو آگے بڑھ. بہت جلدی جلدی ہمیں بات کو پورا کرنا. چھٹا مسئلہ وہ آیا کہ جو آغا روحانی نے اپنی کتاب میں سے نکال دیا، یعنی اس میں ان کا نظریہ پتہ نہیں چل رہا لیکن نکالنا یہ بتا رہا کہ وہ اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں. وہ مسئلہ یہ جو آغا خوئی آغا سیستانی آغا خمینی تینوں نے لکھا اور تینوں نے ایک ہی فتویٰ دیا کہ اگر کبھی آپ کو، اچھا یہاں پہ چھوٹی سی بات بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ اگلے مسئلے میں اس کی ضرورت، ورنہ آج کا پہلا مسئلہ اور پانچواں مسئلہ ملا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ یہ کہ زندہ اور مردہ کی بحث آغا روحانی کے نزدیک ہر مسئلے میں، آغا سیستانی کے نزدیک ہر مسئلے میں، آغا خوئی کے نزدیک جو مسئلے آپ کو یاد جو آپ بھول چکے ہیں اس میں تو آپ کو مردہ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا. خیر یہ باتیں پہلے تفصیل جا چکی. چھٹا مسئلہ اختلافی چھٹا مسئلہ وہ یہ بنتا کہ اگر آپ کو مرحوم پر باقی رہنا تھا حقیقت کے اعتبار سے، یعنی آغا خوئی کے حساب سے اس کے مسئلے آپ کو یاد اس لیے باقی رہنا تھا اور اسے عالم سمجھ رہے، آغا سیستانی کے حساب سے بھی آپ اس کو عالم سمجھ رہے مسئلے یاد ہوں کہ یاد نہ ہو یہ چھوڑ، پھر آپ آ گئے کسی مسئلے میں زندہ کی طرح صحیح تک ہو اور پھر آپ اس مسئلے میں واپس مردہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ مہاراج جو کہتے ہیں کہ مردہ عالم ہے تو اس پہ باقی رہنا واجب، یا آغا خمینی کے یہاں جو جائز والا مسئلہ ہے عالم ہو کے نہ ہو، کہتے نہیں جس مسئلے میں ایک بار زندہ پہ آ گئے اس میں دوبارہ مردہ پہ نہیں جا سکتے. آغا روحانی نے اس مسئلے کو ایک کاٹ دیا اپنی کتاب، جبکہ کتاب وہی آغا خوئی والی رکھی اس کو کاٹ دی. کاٹنے کا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ان کے نزدیک یہ فرق پیش ہی نہیں آ سکتا کہ آپ مردہ کی تقلید آپ پر واجب ہے پھر بھی آپ صحیح طریقے سے زندہ پہ آئیں اور پھر آپ مردہ پہ جانا چاہیں. خیر اس کو چھوڑ دیجیے بنے کیا مسئلہ اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میں بالکل تفصیل میں نہیں جا رہا، خالی ایک جملہ بتا رہا ہوں پھر بھی گھڑی اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہی. خیر آخری دو مسئلے سن لیجیے تاکہ تقلید کے چیپٹر سے ہم سارے ہو جائیں. ساتواں مسئلہ، اچھا یہ ساتویں مسئلے کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ورنہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، کہ کیا عالم کی تقلید ہر صورت میں واجب ہے یا جب اختلاف ہو. ورنہ یہ ابھی جو آپ سنیں گے یہ میں ساتواں اختلاف بتا رہا ہوں، ساتواں مسئلہ نہیں ساتواں اختلاف. لیکن یہ کوئی اختلاف ہے نہیں. اختلاف یہ کہ اگر آپ کو کبھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑ دے یعنی فتوے, اور جن کی تقریب میں آپ ہیں ان کا فتویٰ نہیں مل رہا, اور آپ کس کی تقریب میں ہوں گے عالم, یعنی اگر کسی مسئلے میں فتویٰ یا جواب چاہیے لیکن عالم کا فتویٰ نہیں مل رہا, تو کیا کریں؟ کیا اب اس وقت کسی اور مجتہد کی بات مان سکتے؟ مل ہی نہیں رہا. یہ مسئلہ آپ پوچھ لیجیے حاجیوں سے, اکثر وہاں پہ کیا جاتا, کیونکہ حج کے مسئلے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں اور ہم کا اسپاٹ اس کا حل چاہیے ہوتا ہے. اب نہیں مل رہا عالم کا مسئلہ, بہت سارے مسائل کہ ہم آگے کوئی کی تقریب میں ان کی مناسب میں نہیں ہے, امام خمینی کی مناسب میں ہے جو ہمارے سامنے موجود, لیکن عام زندگی میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو اب اگر عالم کا مسئلہ نہ مل رہا تو کیا کریں؟ اچھا میں نے کہا کہ اس میں اختلاف مرا لے, لیکن در حقیقت اس کو اختلاف نہیں کہیں, یہ وہی اختلاف ہے. سن لیجیے, آغائے روحانی اور آغائے خمینی جو شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عالم کی تکلیف کرو, وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ کو اپنے مجتہد کا بٹوا نہیں مل رہا تو یا تو آپ صبر کریں یعنی اس مسئلے کو چھوڑ دیں عمل نہ کریں, یا احتیاط کریں, چاہے مسئلے کو چھوڑ دیں کسی کے بعد میں یہ کام کریں گے آج نہیں کریں گے, ابھی آپ احتیاط کریں یعنی مشکل والے مسئلے کو مانیں. اچھا بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں صبر کی گنجائش نہیں ہوتی ابھی کرنا, جیسے فرض کیجئے کہ اگر ہمیں پتا نہ چلے کہ کاراگر کا آدمی اگر فائدہ باد جائے تو نماز فصل ہے کہ پوری, تو آپ یہ ہے کہ اس میں کتنی احتیاط کر سکتے, پانچ گھنٹے ٹھہر سکتے, یہ احتیاط تو نہیں کر سکتے نا کہ نماز پتا کر کے بعد میں فتوا ہے تو اس کے حساب سے پڑھ لیں, ممکن نہیں ہے احتیاط. تو یا صبر کریں یا احتیاط کریں, یعنی یا چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں مسئلے اور انتظار کریں کہ فتوا مل جائے, اور یا پھر احتیاط کریں. اچھا اب صبر کیسے ممکن ہے؟ مسئلہ فرض کیجئے کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا, اس کا باپ راضی نہیں, اب پتہ نہیں ہمارا مرضی کیا کہتا, مسئلہ نہیں مان صبر کو چھوڑ, اور بھی تو بہت ساری لڑکیاں, اللہ نے ایک ہی تو لڑکی پیدا نہیں کی دنیا میں, بس بتا رہے اس بات, اور یا پھر احتیاط کرے, احتیاط کا یہی مقصد ہے کہ باپ کو کسی طرح راضی کر. اچھا اگر نہ صبر ممکن ہے نہ احتیاط ممکن, نہ صبر ممکن ہے نہ احتیاط ممکن, اس صورت پھر یہ دونوں کہتے ہیں کہ پھر جو بھی مجتہد ملے اس کے فتوے کو مانیں, آغائے خمینی اور آغائے روحانی. اب اس کی جو میں مثال دے رہا ہوں یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے میرے مسئلے کے مطابق سمجھانے کے لیے, اور وہ یہ کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے نماز کے وقت میں, نماز پدا ہونے والی, نماز پدا ہونے والی, اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف. فرض کیجیے کہ اگر ہمیں دوہر کی نماز میں ایک بجے یہ مسئلہ پیش آتا, پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف, تو یہاں صبر بھی کر سکتے ہیں احتیاط بھی کر سکتے. صبر کا مطلب ساڑھے پانچ تک انتظار کر سکتے ہیں شاید اللہ کا کوئی بندہ ادھر سے گزر گیا, اور یہ احتیاط کرے چاروں طرف نماز پڑھ لے اسی بجے. لیکن اگر قضا ہونے کے قریب ہم ایسی جگہ پھنس گئے, اب وہاں پہ صبر کیا کریں؟ صبر کا مطلب ابھی کوئی نماز نہ پڑھو, کیا صبر کرے قضا ہو. اچھا احتیاط کرو چار طرف نماز پڑھو, وقت ہی نہیں ہے چار طرف پڑھنے, کسی ایک ہی طرف کا وقت, تو کہا کہ پھر کسی غیر مستحق کے فتوے کو مان. یہ پوری صحیح مثال نہیں ہے لیکن ایک بس مسئلہ واضح ہو جائے, یعنی بال پا دیتی کا آگاہ کوئی اور آگاہ روحانی اور آگاہ خامنائی نے دو چوائی کر دی, یا صبر کرو یہ احتیاط, یہ دونوں نہ ہو تو غیر مجتہد کا فتوا مان, البتہ بعد میں اپنے مجتہد کا فتوا حاصل کرو, اگر پتا چلے کہ جو تم نے دوسری بات دوسرے مجتہد کو مانا وہی تمہارے مجتہد نے کہا تو عمل ٹھیک, ورنہ عمل کو دہرانا پڑ سکتا, ہو سکتا ہے ریپیٹ کرنا پڑے عمل. اچھا پھر آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا غیر مجتہد کا فتوا ماننے کا, جب دوبارہ کام کرنا ہو فائدہ یہ ہوا گناہ نہیں ہوا. لیکن آگاہ سستانی اور خود انہوں نے کہا کہ شروع میں دو چوائس نہیں ہے تین چوائس, آپ کو اپنے مجتہد کا فتوا نہیں مل رہا دوسرے مجتہد کا فتوا مل رہا, اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس مجتہد اور میرے مجتہد میں کوئی اختلاف ہے کہ نہیں, نہیں پتا اختلاف, تو آپ شروع سے اس کی بات مان سکتے ہیں, یا صبر کریں یا احتیاط کریں یا غیر مجتہد کی بات مان لیں اگر اختلاف کا علم نہ ہو. لیکن اگر اختلاف کا علم ہو
تو وہی بات ہو گئی آگے روحانی والی کی. یہ صبر کرو, یہ احتیاط کرو, دونوں ناممکن ہو تب کسی اور کی طرف جاؤ. آخری مسئلہ, یہ جو میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم دے لیا, یہ اس دس منٹ کے بدلے میں ہے کہ جو میں نے مسائل میں تقریر ڈال دی. بس یہ آخری مسئلہ, اس کے بعد تقریب کا چیپٹر کلوز. تقریب اول سے آخر تک صرف آٹھ اختلافی جملے ہیں آگے روحانی کے آغاز ہوئی. ان میں سے بھی اگر غور کریں تو عدالت والا مسئلہ تو تقلید سے تعلق نہیں رکھتا. آٹھواں مسئلہ, یہ بڑا اختلاف, بڑا اختلاف. اب تک جتنے اختلاف آپ نے سنے ان میں سب سے بڑا اختلاف حقیقت کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے آج تک تقلید نہیں کی اور اب وہ تقلید کر رہا تو اس کے ماضی کے اعمال, ماضی کے اعمال ان کا کیا ہوگا. اچھا, یہ اس میں واقعا بڑا اختلاف, اور اس میں بھی آغا خمینی اور آغا روحانی کا ایک نظریہ, اور آغا خوئی اور آغا سیستانی کا ایک نظریہ. خصوصاً آج کل جو لوگ تقلید شروع کریں, جبکہ وہ تقلید ان کو 20 سال پہلے شروع کرنا چاہیے, ان کے لیے تو بڑا پرابلم, کیونکہ اس عرصے کئی مراجع گزر گئے. اچھا, اب اگر کسی نے اب تقلید شروع, تو اب تو سارے اعمال نئے مجتہد کے مطابق کرے, گزشتہ اعمال. اس میں آگا کوئی اور سیستانی کا مسئلہ کہ پرانے اعمال بھی شیخ جو کرے گا وہ آج کے مرجع سے کرے گا, اس وقت اس کے فتوے سے کرے گا. پرانے اعمال یعنی اگر اس نے ابھی آگا سیستانی کی تکلیف شروع کی, جب کئی بالکوں کے اندر 1980 اس میں کوئی آواز اس پرانے مشتحد سے جن کی تکلیف ہی نہیں کہیں مشتحد سے تھے اور انسان. اس نے آج تک رمضان کے روزے تو پھر بغیر تکلیف چنا, جو لوگ بغیر تکلیف کے رمضان وہ کراچی یا پاکستان کے چاند سے عید مناتے ہیں, انہیں لندن, امریکہ, افریقہ, ٹوکیو وغیرہ کی والا کیا تو غلط. لیکن آگے سیستانی کی تقریب میں گئے, اب ہو گئے کہ مسائل کو اس وقت کے مجتہد سے چیک کرو چاہے پرانے مسائل. اور خود آگے سیستانی کے چاند کے بارے میں نظریہ وہی ہے کہ اپنے شہر کا چاند مانا جائے گا, دنیا بھر کے چاند کی تم فکر نہ کرو, یعنی اپنے افق کا چاند. تو ہم یہ خود بخود اس کے لیے عمل صحیح ہو گئے کہ یہ ہے آگے کوئی اور آگے سیستانی دونوں کا نظریہ. جیسے اگر کوئی آدمی آگے کوئی کی تقریب میں آتا جبکہ وہ آگاہ گروجردی کے زمانے سے بالے ہو, لیکن جو اعمال اس نے آگاہ گروجردی اور محسن حکیم کے دور میں کی ان کے فتوے سے غلط بھی, آگاہ کوئی کے فتوے سے صحیح ہو تو وہ صحیح مانے جاتے. لیکن آگاہ خمینی اور آگاہ روحانی کہتے کہ نہیں, آج اگر آپ نے آج کے مستحق کی تکلیف کی تو جو اعمال آپ نے کی اعمال کیے جائیں گے اس مستحق کے فتوے سے چیک, جس کی تکلیف اس وقت بنے جب آپ عمل کر رہے ہیں. یہ آگاہ خمینی کا بھی نظریہ تھا اور یہ آگاہ روحانی کا بھی نظریہ, کہ جو آج آپ نے تقریب کی آج کے بعد کے اعمال تو آپ کے چلیں گے موجودہ مرضی سے, لیکن جو پرانے اعمال وہ ہر عمل اس وقت کے مرضی سے چلے گی. چنانچہ اگر کوئی 1965 میں بالغ ہو تو پہلے 5-6 سال کے اعمال آگاہ حکیم کے فتوے سے چیک, اس کے بعد کے 18-20 سال کے اعمال آگاہ کوئی کے فتوے سے چیک, 20-1 سال کے اعمال آگاہ گلپائے گھانی کے مسئلے سے چیک, آخر سے 1 سال کے عمل آگاہ راکی کے مسئلے سے چیک ہو اگر وہ عالمیت کی یہی ترتیب مانتا. یہ آگاہ روحانی اور آگاہ خمینی کا نظریہ. لیکن آگاہ خوئی اور سیستانی کہتے ہیں مستحد پہ, اور حقیقت پریکٹیکلی ایک بہت بڑا فرق ہے. اس کے ساتھ ہماری گفتگو ختم. آئیے تقریر کے حصہ دوم پہ چلتے ہیں, اور کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا اس اعتبار سے براہ راست بات شروع کی جاتی ہے, اور بات جو میں نے 10 منٹ شروع میں کر دیے وہ بھی میرے اسی موضوع کا حصہ ہے جو اب شروع ہونے جا رہی ہے. اخبار آپ پڑھنے کے آتی ہیں, اخبار میں اکثر ہوتا ہے یہ خبر آتی ہے اس کا ایک حصہ آتا ہے, اس کے نیچے دوسری خبر آتی ہے, اور پہلی خبر کا بقیہ بعد میں پڑھوں. تو وہ جو شروع میں ایک بات ہو گئی تھی اس کا بقیہ, اور وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ علماء کے بارے یہ بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی کہ عالم جو ہے وہ سارے مسئلے ہمارے آپ کے لیے بتاتا, اس کی اپنی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں چلتا. اب وہ 10 منٹ کی بات تو دہرانا نہیں, ان کے لیے بھی نہیں دہرانا ہے جو بعد میں آئے. تو آپ نے مثال دیکھی کہ ایسا نہیں, وہ آغاز ہی یہ کرتا ہے کہ میری کوئی بات تمہیں نہیں ماننا,
جب تک کہ تم خود پہلے ہی ہمیں دیکھو کہ اپنے مسائل پہ میں خود عمل کر رہا ہوں. کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مجتہد تو اپنے ہی مسائل پہ عمل کرے گا, وہ تو تقلید نہیں کر سکتا, احتیاط کر سکتا تقلید نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا ہی ہے پہلی بات ہماری فکر شروع یہاں سے ہوتی کہ بات ہی اس مرضی کی ماننا ہے جو خود پہلے ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے دکھا رہا ہو اور پھر ہم سے کہہ رہا ہو کہ تم عمل کرو. اور آج تو اس بارے میں یقین حاصل کرنا اس نظر نہیں چلے. جو پیش نماز کی عدالت کا مسئلہ, وہی مسئلہ یہاں مرجع کی عدالت کا بھی, کہ جس طرح اس پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کرتا, لیکن اس کے بھی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جس کے بارے میں یس یا نو آپ کو کچھ نہیں معلوم, جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے مجہول الحال. آپ کے لیے حرام کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گناہ گار ہو, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور آپ کے لیے یہ بھی صحیح نہیں کہ چونکہ اس کی برائی نہیں معلوم تو نماز پڑھ لو, نہیں نماز میں اس نے ذن نہیں چلتا, بلکہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. ہاں اب یہ اطمینان کا کوئی طریقہ ہو, بعض اوقات کسی کی شکل دیکھ کے اطمینان ہو جاتا, اگر شکل کے ذریعے اطمینان یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں, لیکن پھر اگر کسی کو اطمینان ہو رہا ہے تو اس فرد کی حد تک, اس انڈیویجول کی حد تک یہ حجت ہے. بعض اوقات کسی کی بات سن کے اطمینان ہو جاتا, اگر یہ بھی کافی نہیں. حافظ شیرازی کی شعر کے مطابق منقوب کی شناسم ان پیران پارسا, اچھی طرح جانتے ہیں جانتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, لیکن اگر کسی انڈیویجول کسی کی اچھی اچھی باتیں سن کے اطمینان ہو گیا, جبکہ آپ کو معلوم یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو صرف اپنی چرب زبانی کی بنا پہ لوگوں کو بیوقوف بناتا, عام زندگی کاروبار کے اندر معاملات کے اندر بیٹی کی شادی کے موقع پر قرضہ لیتے وقت, لیکن اگر کسی عالم کے بارے میں اس کی زبان کو سن کے اطمینان ہو گیا, وہ اس کے لیے ہو جائے جگہ کو دیکھ کے اطمینان ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کہ مشہد مقدس کے حرم میں کون نماز پڑھا رہا, لیکن اتنا پتا ہے کہ اس حرم میں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ عادل تو ضرور, یہ کافی. لیکن اتنا اطمینان ہونا چاہیے, خود بخود اپنی جگہ یہ اصول نہ بنا دیں کہ جو بھی مسلح پہ کھڑا ہے اس کو اچھا ماننا ہی چاہیے, ورنہ حسن زن کہاں گئے. یہ حسن زن کی جگہ نہیں, یہ مرضی کا مسئلہ ہے. کسی بھی طریقے سے صحیح, مگر اس کی عدالت پہلے آپ کے سامنے آنا چاہیے. کیوں کیوں اسلام اس مسئلے عدالت اور کردار میں کسی کو معاف نہیں کیا, حتیٰ یہ کہ نبی اور امام نے اسے بنایا جو معصوم, اور اکثر انبیاء ایسے اور امام تو سب ایسے کہ پہلے ان کی عصمت معاشرے کے نزدیک ثابت ہے, پھر ان کے عہدے کی بات آتی ہے. یعنی پہلے اس کا کردار پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ جو آدمی تمہاری اصلاح کے لیے کھڑا ہوا خود اس کا کردار کتنا مستحکم. لیکن یہ بھی معصوم نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی نہیں بچا, ایک حسد اور باقی دو کا بیان ہو چکا. حسد وہ چیز کہ بہتر سے بہتر کردار رکھنے والا بھی, یعنی امام اور نبی کے کردار سے بہتر کس کا کردار, تاکہ وہ بھی اس سے نہیں بچے. البتہ نبی اور امام کو فخر اس اعتبار سے کہ معاشرے نے ان سے حسد کیا. عالم کی بات آتی ہے تو کہا کہ ہاں عالم کے لیے دونوں پہلو صحیح, عالم محسود بھی بنا ہے اور حاسد بھی بنا, چنانچہ عالم معاشرے افضل ترین فرد ہونے کے باوجود معصومین کو نکال گئے. یہ کہا گیا وہ عادل ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہو سکتا. عالم محسود بھی ہو سکتا یعنی لوگ اس سے حسد کر, اور حاسد بھی ہو سکتا. بلکہ ایک وہ روایت المواعظ الادبیہ نامی کتاب کی روایت آیت اللہ ہے مشکینی اور زبیری, ہمارے قدیم علماء میں سے ایک, بہت اچھی اور دلچسپ کتاب. یعنی اس کی ہر حدیث پہ تو آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس درس میں آنے والوں کو معلوم ہے کہ حدیث کی ہر کتاب پر فوراً عمل جائز نہیں, لیکن بہت دلچسپ مزیدار کتاب. طریقہ کار ان کا وہی ہے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کا تھا اور جس کی پیروی میں تھی, عادت کے حساب سے حدیثیں جمع کی. وہ کون سی حدیثیں ہیں جس میں ایک ایک چیز آئی, وہ کون سی حدیثیں ہیں جس میں معصوم نے کہا میں تمہیں دو چیزوں کے بارے میں بتا, وہ کون سی حدیث ہے جس میں تین کا بیان ہوا, کہ مثلا منافق کی تین نشانیاں, مثلا مومن کی تین نشانیاں,
مثلا تین جگہ پہ رحمت خدا نازل. اردو ترجمہ چونکہ ہدایت شیعہ کے نام سے ہو چکا اور یہی ہاردر کے ایک ادارے نے اس کو شائع کیا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ پڑھیں تو بہار فقہی اعتبار سے واجب و حرام کی حدیث نبی تب بھی بہت دلچسپ اور اخلاقی اعتبار سے بہت ہی اہم حدیث ہے. اسی میں ایک حدیث آپ کو آخر میں ملے گی جو میری پوری ایک تفریح بلکہ کچرے کو عنوان بننے والی اور بن بھی چکی, لیکن صرف بطور مثال اس کو پیش کر رہا ہوں, ذرا ٹریک سے ہٹ رہا ہوں لیکن ایک حدیث کی حد تک. اور وہ یہ سب سے آخری چیپٹر, لیکن پہلے تو انہوں نے نمبر کے حساب سے حدیثیں جمع کی, ایک نمبر کی حدیث دو نمبر, البتہ دو نمبر ان معنوں میں نہیں کہ ایک نمبر کا مال ہے یہ دو نمبر کا مال ہے, عدد دو عدد تین عدد چار عدد پانچ, اور اس میں بھی فرق رکھا. پیغمبر کی حدیثیں معصومین کی حدیثیں اقوال علماء, پیغمبر کی وہ حدیثیں جو اہل سنت نے نقل کی, پیغمبر کی وہ حدیثیں جو شیعوں نے نقل کی, بہت احتیاط سے چلے. آخری چیپٹر ہے متفرق حدیث, مولا کا ایک فرمان. لیکن یہ وہ فرمان کہ جب بھی اسے پڑھا لوگوں نے اسے بے وقت کی لازمی قرار دیا, لیکن لوگوں کا ریئیکشن چونکہ ہمیں پتا, ہم عموماً اسے مولا کے نام کے حوالے سے پیش نہیں کرتے, اس اعتبار سے کہ اخلاقی حدیثیں ایک جو سنت کے اعتبار سے کمزور تو ہوتی, اور دوسرا ہم کو پتا کہ اسے سن کے لوگ جھنجلا جائیں گے تو کبھی اس حدیث کو ہی اٹھا کے پھینک دیں, اسی لیے یہ پیغام کئی دفعہ دیا مگر حدیث کے نام سے نہیں. یہاں بات میں بات نکل آئی تو سنا دیا. ہدایت الشیعہ یہ ترجمہ ہے المواعظ العددیہ. اب المواعظ العددیہ عدد کے حساب سے موعظ, مولا کی حدیث کہ اگر تم اپنے دشمن کی مکمل نابودی چاہتے, لیکن جب کبھی دشمنوں کے حملے ہم پہ بڑھ جاتے ہیں, جب کبھی ہم نشانہ بننے لگتے ہیں دشمنان اہل بیت کا, لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف تجاویز لوگ پیش کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر مولا نے جو تجویز پیش کی وہ نہ صرف یہ کہ کوئی قبول نہیں کرتا, بلکہ اگر کوئی اس موقع پہ یہ تجویز آئے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے, کہتے ہیں یہ بے وقت کی راگلی, دشمن تو اتنا بڑھا رہا اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اس وقت بھی حلال اور حرام کا خیال رکھ. مولا کہتے ہیں اگر تم اپنے دشمن کی مکمل نابودی چاہتے, لیکن بہت عجیب لفظ ہے مکمل نابودی, اگر آپ صرف یہ چاہتے کہ ظاہری اعتبار سے مثلا کاٹ دیا جائے درخت کو, اس کی جڑ رہ جائے وہ دوبارہ نکل کے آئے, اگر آپ ایسا اختتام چاہتے ہیں دشمن کا یہ بس وہ ظاہری اعتبار سے چند سالوں کے لیے چپ ہو جائے مگر ختم نہ ہو, پھر وہ آ جائے پھر وہ آ جائے, تو اپنے طریقے آپ اختیار کیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں مکمل نابودی, جو ڈاکٹروں اور حکیموں میں جھگڑا چلتا رہتا, کیونکہ ڈاکٹروں کے نمائندے یہاں ہوتے ہیں, اس طرح میں حکیموں کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا, اس لیے اس سے پہلے جو میں مثالیں دیتا تھا پہلے اب بند کر دی. حکیم اللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فقط مرض کا اوپری علاج کرتے ہیں جب تو باقی رہتی, اور ہم مریض کو مرض کو جڑ سے اکھڑتے, کبھی کبھی اس میں خود مریض بھی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن وہ جو دونوں کے نقطۂ نگاہ میں اختلاف. مولا کہے تم کیا کرتے ہو, دشمن کی مکمل نابودی, اس کے لیے تقوی اختیار کرو, جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کام اللہ انجام دے گا, اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو. یہ آخری جملہ مولا کا نہیں, مولا کے جملے وہ مکمل نابودی جاتا. اب دیکھیے فائرنگ ہو رہی, امام باڑے جل رہے, مجلسوں پہ حملہ ہو رہا, ہمارے بچوں کے لاشیں اٹھ رہے, عورتوں کے لیے کوئی بات نہیں کہتا لیکن اس سے بڑھ کے ظلم ہو رہے ہیں, اور اس وقت جا کے کوئی عالم کوئی ذاکر کوئی خطیب یا مجھ جیسا طالب علم کرے کہ اے قوم ایشیا اس کے لیے تمہیں مکمل طور پہ تقوی اختیار کرنا, کتنے لوگ اس کی بات موقع اور محل کے اعتبار سے بر وقت کریں, حتیٰ یہ کہ عقیدہ کرنے والے بھی کہیں گے کہ یہ موقع تو نہیں ہے یہ باتیں کرنے, یہ موقع تو آئے گی جواب دینے کا کہ تم تیاری کرو, تم بھی مقابلہ کرو, تم بھی اس کے جیسے ہتھیار لے کے آؤ, تم بھی ایک مرتبہ اپنے بچوں کو قربان کرو. یہ جو ذرا بھی عقیدہ کرتے وہ بھی کہیں یہ وقت کیا تقوی کی باتیں سمجھانے کا, مسجدیں جل گئے, امام باڑے نظر آتی ہو گئے, پھر اس پہ حملہ ہو گیا, روزے کھا دیے, اور آپ یہ کہہ رہے مولا کے چنا مولا کا نام میں اکثر ان موقعوں پہ یہ حدیث پڑھی بغیر یہ کہے ہوئے کہ حدیث لوگوں کا ریئیکشن پتا. اب یہ پڑھ لیجیے گا آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہو واقع پورے اشرے کا ایک کم از کم ایک پوری مجلس کا موضوع. آئیے میں اپنے موضوع ہی پر ہوں, حسد انبیاء پہ حسد ہوتا ہے, دو سال دو درس پہلے کی بات, انبیاء کے بعد علماء کی بات. المواعظ العددیہ کی ایک روایت جو عدد پانچ میں آتی, عدد پانچ, اور یہ وہ روایت جو پتہ نہیں کس مرد مسلمان ایک بندہ خدا نے باقاعدہ ہولڈنگ سے لے کے کراچی کی سڑکوں پہ لگا دی. سنا ہے کہ آج کل کینسی یہ سارے بورڈ اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے, اس میں حدیثوں والے بھی بورڈ ہیں کہیں نہیں, یہ نہیں مجھے پتا. یہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی ملاقات شیطان سے ہوئی اور اس حالت میں ہوں کہ شیطان پانچ گدھے لے کے جا رہا ہوں. یہ تو آپ کو سڑکوں پہ لکھا نظر آتا ہے پانچ گدھوں کی روایت, پانچ گدھے لے کے جا رہا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے روک کے پوچھا, المواعید الادبیہ کتاب, کہ آخر یہ کیا لے کے جا رہے؟ سار سامان تجارت لے جا رہا ہوں. پچھلے جمعے کو آ چکا ہے کہ گدھا کافی مقدس ہے عیسائیوں کے پاس, یہ سامان تجارت لے کے جا رہا ہوں. تو کون سا سامان تجارت؟ کہا کہ ایک گدھے پہ جو بوریاں ہیں اس کے اندر ظلم بھرا ہوا, اور دوسرے گدھے کی بوریوں میں کبر اور تکبر بھرا ہوا, اور تیسرے گدھے کی بوریوں میں حسد بھرا ہوا. اور اس کے بعد کی حدیث تو آپ کو یاد ہی ہے, کیونکہ میں تو صرف اپنے موضوع والی بات کرنا چاہتا ہوں. اور چوتھے گدھے کے اندر خیانت اور پانچویں گدھے کے سامان میں مکرو فریب بھرا. حضرت عیسیٰ ذرا حیران ہو کے, اگر کہ اللہ کے نبی ہیں یہ سب, ان کے لیے تو صحیح نہیں, علماء کے لیے تو صحیح, حیران ہو. یعنی حضرت عیسیٰ سے کہنا چاہ رہا ہوں, حضرت عیسیٰ حیران ہوئے اور اپنے حساب سے سوچ کہا کہ اے شیطان, یہ سامان تجارت تجارے سے کون خریدے جو بالکل بیکار کنڈم پھینک دینے کے لائق تھا. یعنی عیسیٰ نبی, ان کے لیے تو کہنا غلط کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ معاشرے میں کوئی مکرو فریب خریدنے والا, معاشرے میں کوئی ظلم خریدنے والا. لیکن اگر کوئی مثلا عالم تک ہوتا, جیسے آپ نے سنا ہوگا بعض مقدس علماء کا یہ واقعہ بہت پہلے, کہ انہوں نے فقط اس لیے یہ یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ کہا گیا یہ فلاں آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, چوری کر رہا تھا فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے. ہو ہی نہیں سکتا, فجر کی نماز تو نماز شب کا افضل ترین وقت ہی نماز شب کے لیے اٹھا ہوگا. وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسے وقت میں بھی کوئی انسان چوری کر سکتا. جیسے ہم لوگ بھی اگر یہ سنیں کہ امام مظلوم کے روزے میں جیب کٹ گئی تو حیران ہو, یہاں پہ کون ایسا آدمی جیب کاٹ سکتا ہے؟ آپ کا پرس گر گیا ہو, آپ کے پیسے جو ہیں وہ مجمع کی وجہ سے گر گئے ہوں, ایسی بات کہتے جیسے دس سال پہلے حج میں یہ کہتے تھے. اب تو پتا چلا ہے کہ جیب کترنے والوں کے قافلے بن کے حج میں جایا کرتے, وہ تو ایک الگ مسئلہ. لیکن 20 سال پہلے یہی خانے خدا